حاضرين المحترم. چار باتیں ایسی ہیں جنہیں پہلے بھی اگرچہ ذکر کیا جاتا رہا ہے اور بار بار ذکر کرنے کی ضرورت بھی ہے، اس لیے کہ بیماری جس شدت کی ہوتی ہے اس کو مریض کو ڈوز بھی ویسے ہی دیا جاتا ہے، اس لیے یہ چونکہ پورے معاشرے میں ہماری برائیاں جڑ پکڑ گئی ہیں، بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ ہمارے اندر جذب ہو گئی ہیں، اور بہت سے لوگ تو ان برائیوں کو برائی سمجھتے بھی نہیں، اور جب برائی کو برائی نہیں سمجھے گا آدمی تو اس سے توبہ کیسی؟ اللہ رب العزت نے بہت سے احکام قرآن مجید میں نازل فرمائے ہیں، اور عام طور پر مذکر صیغوں کے ساتھ، یعنی نماز کا حکم ہے تو ایسا نہیں ہے کہ عورتوں کو الگ کیا گیا ہے اور مردوں کو الگ، ایسا نہیں، بلکہ اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو تم سب، اور عام طور پر مذکر، یعنی عورتیں اس میں خود بخود داخل ہیں، لیکن الگ سے کوئی صیغہ عورتوں کے لیے استعمال نہیں کیا. اسی طریقے سے آتو الزکاۃ، زکات دو، اس میں کوئی الگ سے صیغہ استعمال نہیں کیا کہ بھائی مرد یا عورتوں کی خاص تخصیص ہو. اسی طریقے سے حج کا حکم ہے اور دیگر احکام ہیں، صدقات ہیں، خمس ہے، مال غنیمت ہے، تو قرآن مجید میں احکام سے بھرے ہوئے، لیکن ایسا نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے کہ مردوں کے لیے الگ حکم نازل کیا ہو، عورتوں کے لیے الگ کوئی حکم نازل کیا ہو، بلکہ صرف عام حکم فرما دیا، اور جو صیغہ استعمال کیا وہ بھی مذکر کا استعمال کیا، عورتیں تقریباً اس میں داخل، لیکن جو آیت میں نے تلاوت کی ہے اس میں اللہ رب العزت نے مردوں کے لیے الگ حکم نازل فرمایا، بیائی نہیں وہی حکم عورتوں کے لیے الگ نازل فرمایا، یعنی دونوں صیغے الگ الگ بیان کیے، مردوں کے لیے بھی الگ، عورتوں کے لیے بھی الگ. اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ کس قدر اہتمام فرمایا اللہ رب العزت نے، اس لیے کہ ممکن تھا کہ مذکر کے صیغوں سے مرد یہ سمجھتے کہ شاید ہمارے لیے حکم ہے، عورتیں کہتی ہیں کہ یہ ہمارا تو ہے، تمہیں حکم دیا گیا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو بھی حکم فرمایا اور عورتوں کو بھی حکم فرمایا. چنانچہ 18 پارے میں یہ آیتیں ہیں، قل للمومنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ایمان والے مردوں سے، یغضوا من ابصارہم، اپنی آنکھوں کو پست رکھیں، پیچھے رکھیں، ویحفظوا فروجہم، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. بالکل ایسے ہی اس آیت کے اختتام پر اللہ تعالیٰ نے عورتوں سے خطاب فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے، وقل للمومنات، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومن عورتوں سے بھی کہہ دیجیے، یغضضن من ابصارہن، کہ وہ اپنی نگاہوں کو پست رکھیں، نیچے رکھیں، ویحفظن فروجہن، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. تو دیکھیے دونوں جگہ، وہاں پر قل للمومنین ہے، یہاں قل للمومنات ہے، وہاں یغضوا ہے، یہاں یغضضن ہے، وہاں ابصارہم ہے، یہاں ابصارہن ہے، تو دونوں ایک ہی قسم کے صیغے ہیں، لیکن مؤنث کے الگ ذکر کیے گئے، مذکر کے الگ کیے گئے. تو اس سے آپ اس حکم کا اہتمام سمجھ لیجئے کہ کس قدر اہم حکم ہے. اچھے اچھے نیک لوگ بھی اس کو برا نہیں سمجھتے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے ہیں. اسی طریقے سے اچھی اچھی عورتیں بھی، وہ بھی اس حکم کو برا نہیں سمجھتی، یعنی اس عمل کو کہ وہ مرد سے بات کر رہی ہیں بے حجاب، بلکہ آج ہمارے یہاں تو یہ اس شخص کو بہت بیوقوف سمجھا جاتا ہے جو نظر چرا کے بات کرے، کہتا ہے اس کے اندر اعتماد کی کمی ہے. انٹرویو دینے جاؤ تو وہ لازمی طور پر ایسے شخص کو دیکھتے ہیں, ایسے طالب علم کو دیکھتے ہیں کہ ہم سے آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کر رہا ہے یا ادھر ادھر آنکھ کر رہا ہے. تو جو لوگ دین پر چلنا چاہتے ہیں ان کے لیے بڑی پریشانی کا سبب بن جاتا ہے کہ وہ کیا کریں. اگر آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرتے ہیں اللہ کا حکم ٹوٹتا ہے. اللہ فرماتے ہیں اپنے نگاہوں کو نیچے رکھو, اور وہاں پر مس کا تقاضا یہ ہے کہ بالکل نگاہوں میں نگاہیں ڈال کر بات کریں. اسی طریقے سے اگر کوئی سر ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اس کی طالبہ وہ مجھ سے نگاہیں ملا کر بات کرے, تو بس نہیں چلتا. ورنہ تو نگاہیں, اگر وہ نگاہیں کوئی ایسی چیز ہوتی تو وہ گاڑ دیتا. آج کل تو جو اللہ تعالیٰ معاف کرے احساس ضیاء ہی ختم ہو گیا, نور ایمانی سلب ہو جاتا ہے اور اس کو ہم کوئی اہمیت نہیں دیتے. ہمارے حضرت والا فرماتے ہیں کہ جو شخص ان چار باتوں پر عمل کر لے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہیں انشاءاللہ اپنے وقت کا ولی اللہ بن جائے گا, اور اس کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوگا, اور باقی چیزیں بھی اس کے لیے آسان ہو جائیں گی. اس لیے کہ جب امتحان میں جو سوالات آتے ہیں اگر کوئی طالب علم مشکل سوال حل کر لے تو پھر آسان سوال وہ آسانی سے حل کر لیتا ہے. اسی لیے کہا بھی جاتا ہے کہ بھائی مشکل سوال پہلے حل کرو تاکہ بعد کے جو سوالات ہیں آسان وہ تمہیں آسانی کے ساتھ حل ہو جائیں. ورنہ اگر تم نے بلکہ پرچہ سوالات کا معاملہ دوسرا ہے کہ وہاں پر آسان سوال حل کر لو پہلے تاکہ مشکل سوال دیر تک حل کرنا چاہو جتنی دیر حل کر لو. لیکن یہاں معاملہ الٹا ہے, یہاں یہ ہے کہ مشکل سوال پہلے حل کرو, اور وجہ اس کی یہ ہے کہ باقی سوالات پھر آسان ہے وہ آسانی سے ہو جائیں. تو اس لیے جس شخص نے اس حکم پر عمل کر لیا اس کے لیے باقی دین پر عمل کرنا بھی آسان ہے, لیکن اگر اس حکم پر عمل نہیں کر سکے گا تو باقی دین کے احکام پر بھی عمل کرنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا. اس لیے سب سے پہلی چیز ہے نظر کی حفاظت, آدمی اپنی نظر کی حفاظت کرے. مردوں کے لیے بھی یہ حکم ہے, عورتوں کے لیے بھی یہ حکم ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ زنا العین النظر, آنکھ کا زنا کیا ہے؟ دیکھنا. نامحرم مردوں کو, نامحرم عورتوں کو دیکھنا, یا اسی طریقے سے ایسے امرت لڑکوں کی طرف دیکھنا جن کی طرف طبیعت میں لوگوں کا میلان ہوتا ہے, یہ بھی ناجائز. وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ خود جانتے ہیں کہ طبیعت لوگوں کی کیسے, مزاج کے کس قسم کے ہیں. اخبارات میں آئے دن آپ پڑھتے رہتے ہیں تو رجحان بعض لوگ اس طرف بھی رکھتے ہیں, تو ہے تو گناہ کا کام, اور ایسے سخت گناہ کا کام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کو تباہ و برباد کیا اسی عمل کی وجہ سے. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب اس گناہ کو کیوں بیان کیا جاتا ہے, کیوں نہ بیان کیا جائے جب اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. پوری قوم لوط کا ذکر کیا ہے اللہ رب العزت نے, ان کی تباہی کا ذکر کیا ہے کہ اس عمل کی بنا پر ان کو اللہ نے تباہ و برباد کیا, اور برباد بھی اس طرح کیا کہ اس زمین کے پورے ٹکڑے کو جہاں پر یہ گناہ ہوتا تھا اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا اور اس زمین کا پورا ٹکڑا زمین سے ہتھیلی پر اٹھا کر آسمان پر لے گئے. یہاں تک کہ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اس زمین پر جو کتے تھے ان کے بھونکنے کی آوازیں فرشتوں نے سنی, یعنی اتنے قریب لے گئے, اور اس کے بعد پھر اس کو اس طرح پلٹ دیا جیسے توے پر روٹی پلٹی جاتی. چونکہ عمل الٹا کرتے تھے اس لیے ان کو جو سزا ملی وہ بھی اس کے موافق اور مناسب ملی. تو اس لیے یہ برا عمل بدترین عمل. آج اس کو بھی قانونی سہارا لے لیا گیا, بعض اسمبلیوں نے تو دنیا میں پاس کر دیا. ہم جنس پرستی جس کو کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے ایسے بدترین عمل سے, اور ہر اس عمل سے جس سے اللہ اور اس کے رسول ناراض ہوتے ہوں. تو بہرحال نظر کرنا ایسے امردوں کی طرف کہ جن کی طرف میلان ہوتا ہے, یا ایسے ہی عورتوں کی طرف, اس کو فرمایا کہ یہ آنکھوں کا زنا ہے, زنا العین النظر. اور ایک اور روایت میں آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ, کہ اللہ تعالیٰ لعنت فرماتے ہیں دیکھنے والے پر بھی اور جو اپنے آپ کو پیش کرے دکھانے کے لیے اس کو بھی, دونوں پر اللہ کی لعنت. اب آپ اندازہ لگائیے معمولی جرم ہے, اللہ تعالیٰ جس پر نازل لعنت برسائیں، لعنت کا مطلب ہوتا ہے رحمت سے دور ہو گیا وہ شخص. اب جو اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا تو کہاں پڑا بھائی جا کے، لعنت میں گرفتار ہو گیا. تو بڑا سخت گناہ ہے اس کا، اس سے بچنا چاہیے. یہ انتہا درجے کا ایسا گناہ ہے جو آج پوری قوم میں سرایت کر گیا. اچھے اچھے نیک آدمی بھی اس سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے. اپنی سی کوشش کرنی چاہیے. دائیں بائیں آدمی اگر کہیں جا رہے ہیں ٹھیک ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ ایسے نیچے دیکھ کے چلو گے، گر پڑو. اچٹتی پچٹتی نظر، جس طریقے سے ریل گاڑی میں آدمی جب سوار ہوتا ہے اور ریل چل رہی ہوتی ہے تو دائیں بائیں جانب جو درخت ہوتے ہیں تو ان کی ہر چیز آپ کو نظر نہیں آتی، بس پتہ چلا کوئی چیز گزر گئی. تو اس طرح اگر اچانک اس طریقے سے وہ نظر ہو کہ بھائی محسوس ہو کہ بھائی کوئی گزر گئی، کوئی بات نہیں، اس پر انشاءاللہ گناہ بھی نہیں. تو ایسی اچٹتی ہوئی نظر اگر پڑ جائے تو اس پر گناہ نہیں، کیونکہ ہم نے ایسے بھی نہیں کرنا کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالیں. اصل پردہ تو عورتوں پر ہی ہے اور انہیں چاہیے کہ پردہ کریں. مردوں کے لیے تو اصل حکم یہی ہے کہ اپنی نظر نیچے رکھیں، حفاظت کریں، اپنے آپ کو چھپانا یہ عورت پر کی ذمہ داری ہے. لیکن ہمیں بہرحال اپنی نظروں کی حفاظت کرنا ہے اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ اپنی نظر کی حفاظت. اب کس سے پردہ کرنا ہے؟ غیر محرم جو بھی ہے. اب غیر محرم کون ہے؟ جس سے زندگی میں کبھی بھی شادی ہو سکتی ہو. زندگی میں جس عورت سے کبھی بھی نکاح ہو سکتا ہو وہ غیر محرم. ان سے اپنی نظروں کو بچانا. اب اس میں چچزاد بہنیں بھی آ گئیں، ماموزاد بہنیں بھی آ گئیں، پھوپھیزاد بہنیں بھی آ گئیں اور ممانی بھی آ گئی، چچی بھی آ گئی. بعض لوگ اس پر بڑا اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی یہ ان سے کیا پردہ ہے، تو ممانی. بات یہ ہے ماموں سے شادی ہونے کی وجہ سے ممانی ہے، اگر ماموں سے نہ ہوتی تو کسی کی بھی ہو سکتی تھی. اور آج خدا نہ کرے ماموں کا انتقال ہو جائے تو اس بھانجے سے شادی ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی؟ یہ تو حکمن بھانجا ہے. اصل بھانجا تو وہ ہے جو خالہ بھانجے والا رشتہ ہے، یہ صرف حکمن. تو بہرحال یہ بھی نامحرم میں ہی داخل. اور یہ بات ہم نہیں کہتے کہ ہم نے کوئی ایسی بات کہہ دی، اللہ اور رسول کا ارشاد. اللہ تعالیٰ نے ایسی عورتوں کی پوری فہرست بیان کی ہے قرآن مجید میں. حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعنکم. یہ پوری آیت قرآن مجید کی 21 پارے کے بالکل آخری رکو دیکھ لیجیے. اٹھا جن جن عورتوں کو حرام کیا گیا اللہ تعالیٰ نے ان کو ذکر کر دیا اور فرمایا اس کی ماں سوا سب عورتیں حلال ہیں، یعنی سب سے نکاح ہو سکتا. تو حرام کن کو کیا وہ فہرست پڑھ لیجیے، باقی سب کے سب حلال ہیں. تو اس لیے جن عورتوں سے زندگی میں کبھی بھی نکاح ہو سکتا ہو وہ نامحرم ہے ہمارے لیے. یہی وجہ ہے کہ اگر سالی، یہ بھی نامحرم میں داخل. اور آج کل تو زمانہ یہ ہے کہ کہتے ہیں سالی آدھے گھر والی، یہ باقاعدہ مثال کی دی جاتی ہے. آدھے گھر والی اور والی کچھ نہیں ہے بھائی، گھر والی اس اعتبار سے ہے کہ اگر یہ مر جائے تو اس سے نکاح کر سکتے ہیں. دو بہنوں کو ایک وقت میں نکاح میں نہیں رکھا جا سکتا، لیکن اتنا ہے کہ اگر ایک بہن کا انتقال ہو جائے اور پھر آدمی جو ہے وہ دوسری یعنی سالی سے شادی کر لے تو جائے. اور یہی چیز دلالت کرتی ہے کہ یہ نامحرم. محرم وہ ہے جس سے زندگی میں کبھی نکاح نہ ہو سکتا ہوں. تو اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہ احکام وہ نہیں ہے کہ کسی مولوی صاحب نے بیان کر دیے، کوتاہیاں ہم سب میں ہوتی ہیں، لیکن بات کو تو صحیح سمجھنا چاہیے اور سمجھ کے کوشش بھی کرنی چاہیے عمل کرنے کی. اب ٹھیک ہے اگر پوری پابندی نہیں ہوتی تو اس پر توبہ استغفار تو کرے. یہ اس لیے بیان کیا جاتا ہے کہ آدمی کم از کم گناہ کو گناہ سمجھے. فوری طور پر اگر اس گناہ سے نہیں بچاؤ ہو رہا تو کم از کم اس کو گناہ تو سمجھے، اور جب بھی ممکن ہو اس سے بچنے کی کوشش کرے، جس حد تک ہو سکے بچنے کی کوشش کرے. اور جہاں بچنا ممکن نہ ہو تو اس پر پھر بعد میں استغفار کرتا رہے کہ یہ گناہ ہوا ہم سے. اس لیے فرمایا کہ لعن اللہ الناظر والمنظور، نظر کرنے والا مرد اور جو اپنے آپ کو بنا سوار کر پیش کرے دکھلانے کے لیے، اس پر بھی اللہ کی لعنت. اس سے جو باتیں پتہ چلیں وہ یہ ہے کہ تین قسم کے جو ہے وہ فرمان جاری ہو جاتے ہیں اللہ رسول کی طرف سے. جو شخص اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتا یا جو تو عورت نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتی تو سب سے پہلا خطاب اس کو ملتا ہے اللہ کا نافرمان. اللہ کہتے ہیں کہ پردہ کرو, حفاظت کرو نظر کی, یہ نہیں کر رہا تو سب سے پہلا اس کا جو خطاب ملتا ہے اللہ کا نافرمان. اور دوسرا خطاب جو اسے ملتا ہے وہ ہے آنکھوں کا زناکار, یعنی آنکھوں کا زنا کرنے والا. اور تیسرا خطاب جو اسے ملتا ہے وہ یہ کہ یہ شخص ملعون ہے, لعنت میں گرفتار ہے اللہ کی. تو ہم اندازہ لگائیے کوئی شخص اگر ہمیں اس طرح مخاطب کرے کہ وہ ملعون ادھر یا وہ آنکھوں کے زناکار ادھر یا اللہ کے نافرمان, ہمیں اچھا لگے گا؟ اور اگر اللہ رسول خود ہی اس طریقے سے ہمیں پکارے, بزرگوں کی بدعاؤں سے بچنے والوں نبی کی بدعا سے بچو. لوگ بزرگوں کا بڑا ادب کرتے ہیں بعض اوقات, اور خاص طور پر وہ بزرگ جو بےچارے قبر میں چلے گئے, گاڑی میں بس میں جا رہے ہوں گے, مزار آ گیا تو فوراً گانا بجانا بند کر دیں, اور زندہ بزرگ کوئی بس میں بیٹھا ہوگا تو اس کا کوئی ادب احترام نہیں. کوئی بڑے سے بڑا بزرگ بھی اگر بیٹھا رہا بس میں تو اس کا کوئی ادب احترام نہیں ہے, لیکن جو مر گیا اور قبر اس کی مزار قریب سے ہے وہاں سے گزر رہے تو فوراً جناب وہ جیب بند کر دیں, بیت بھی نہ ہو جائے. اللہ کے حکم کی پرواہ نہیں, نہ اس کے رسول کے حکم کی پرواہ. قبر پرست قوم ہے, قبروں کی پوجا کرتی الا ماشاء اللہ. اس لیے میرے عزیز بھائیو ایسے گناہوں سے بچنا چاہیے جس سے اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہم کہلائیں, یا آنکھوں کے زناکار کہلائیں, یا ہمیں ملعون کا خطاب ملے. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. تو پہلی چیز ہے نظر کی حفاظت. یہ گناہ عام ہے آج, بازاروں پہ, گھروں میں, کہیں بھی چلا جائے آدمی اللہ تعالیٰ بس جتنی حفاظت فرما دیں. تو ورنہ عام طور پر اس میں بڑے بڑے اچھے اچھے مبتلا ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے, میں کسی کا استثنا نہیں کرتا, اس لیے کہ ہم سب بھی خاطی ہیں, خطا کرنے والے ہیں, لیکن آدمی کو کم از کم اس بات کا استحضار رکھنا چاہیے کہ گناہ کی چیزیں ہیں اور ان سے بچنا چاہیے جس حد تک ہو سکے بچے. اسی طریقے سے دوسری جو چیز ہے تعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور, اللہ تعالیٰ نگاہوں کی چوریوں کو بھی جانتے ہیں اور سینوں کے رازوں کو بھی جانتے ہیں. تم جو نگاہیں چوری چوری ادھر ادھر کرتے ہو اللہ تعالیٰ سے یہ چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. یعلم خائنۃ الاعین, آنکھوں کی خیانت کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں, وما تخفی الصدور, اور دل میں جو تم خیالات پکاتے رہتے ہو وہ بھی جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس گناہ کا ذکر جہاں آنکھوں کا ذکر فرمایا ہے گناہ کا, وہاں فرمایا کہ ان اللہ خبیر بما یصنعون, جو تم صنعت کرتے رہتے ہو, خیالات بناتے رہتے ہو, یوں نہیں کہا کہ خبیر بما تعملون, جو تم عمل کرتے ہو اللہ جانتا ہے, بلکہ صنعت کا ذکر کیا, اس لیے کہ اس کو بھی صنعت کا درجہ دے رکھا ہے لوگوں نے. نہ جانے کیا کیا خیالات خیالوں ہی میں نہ جانے کہاں تک پہنچ جاتے ہیں. تو چونکہ وہ باقاعدہ ایک صنعت کا درجہ ہے, اس لیے یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور, جو تم چھپاتے ہو دلوں میں اور جو کچھ تصور کرتے ہو, خیالات بناتے ہو, ان سب کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. چوریاں آنکھوں کی اور سینوں کے راز, چوریاں آنکھوں کی اور سینوں کے راز جانتا ہے سب کو تو ہے بے نیاز. اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں ہماری آنکھوں کی چوریاں, ہمارے دلوں کے چھپے ہوئے خیالات اللہ سے چھپے ہوئے نہیں ہیں. ہم بے شک چاہے کتنے ہی کیسے بن جائیں لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے رازوں کو جانتے ہیں. تو اس لیے دوسری چیز ہے قلب کی حفاظت, نظر کی حفاظت, قلب کی حفاظت, دونوں انتہائی ضروری ہیں. نظر سے حفاظت ہوگی تو قلب کی بھی حفاظت ہو جائے گی انشاءاللہ, لیکن اگر نظر کی حفاظت نہیں ہوگی تو قلب کی حفاظت بھی نہیں ہوگی. سرحدوں کی اگر حفاظت ہو جاتی ہے تو کیپٹل کی بھی حفاظت ہو جاتی ہے. اگر سرحدیں محفوظ نہیں ہیں تو پھر کیپٹل بھی ملک کا محفوظ نہیں ہوتا. یہ قلب جو ہے ہمارے دل کا کیپٹل ہے, ہے یا نہیں؟ دارالخلافہ ہے یا نہیں پورے جسم کا؟ جس طریقے سے ایک ملک کا دارالخلافہ ہوتا ہے, تو اگر ہماری سرحدیں مضبوط ہوں گی, اور سرحدیں کون سی ہیں جسم کے؟ ملک کی آنکھیں. ان سرحدوں کی حفاظت کر لو تو اللہ تعالیٰ قلب کی حفاظت فرمائیں گے. کیپٹل کی حفاظت ہو جائے گی تمہاری، لیکن اگر آنکھوں کی حفاظت نہیں کرو گے تو پھر قلب کی حفاظت بھی نہیں ہوگی. تو دو چیزیں یہ ہیں، دو چیزیں ایسی ہیں جو ظاہری ہیں بالکل. یہ تو پھر بھی چھپ جاتا ہے آدمی، پتہ نہیں کون ایسا کر رہا ہے کون نہیں کر رہا، لیکن دو چیزیں بالکل ظاہری، یہ بھی اولیاء کرام کی علامتوں میں سے. ایک یہ کہ اپنے چہرے پر داڑھیوں کو سجاؤ. حدیث شریف میں آتا ہے پس الشواری بوا کلوہا، مونچھے کٹرواؤ داڑھی بڑھاؤ. اور ایک حدیث میں اور بھی آتا ہے کہ اپنی مونچھوں کو باریک کرو اور داڑیاں بڑھاؤ. اور ایک حدیث میں آتا ہے خالف المشرکین، مشرکوں کی مخالفت کرو، کیونکہ وہ بڑی بڑی مونچھے رکھتے ہیں اور داڑھی بالکل کٹاتے ہیں، تو تم داڑیاں بڑھاؤ اور مونچھوں کو کٹاؤ. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری شریف میں بھی اور دیگر روایات احادیث میں موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم فرمایا. تو اس لیے ایک مشت داڑھی، کم از کم چاروں اماموں کے نزدیک ایک مشت داڑھی رکھنا یہ واجب ہے، اور اس سے کم کرنا یہ حرام ہے. اس لیے اس کا اہتمام کرو بھائی، یہ نفس پر زد پڑتی ہے. میں نے اس لیے کہا مشکل سوال حل کر لو گے تو آسان تو پھر ہو جائیں گے، یہ سوال مشکل ہے. اب اس سوال کیونکہ اس کی ضرب دل پہ پڑتی ہے، نفس پر پڑتی ہے چوٹ، اس کا خیال کرو. لیکن جب یہ سوال حل ہو گیا انشاءاللہ باقی کام آسان ہو جائے گا. پھر آدمی کو خود ہی شرم و حیا آئے گی باقی چیزیں کام کرتے ہوئے کہ لوگ کیا کہیں گے. اللہ کی حیا نہیں کرے گا تو ممکن ہے لوگوں کی حیا کرے. اصل تو یہ کہ اللہ کی حیا کرنی چاہیے، کہ جب وہ مالک اور کریم ایسا آقا ہے کریم، تو ہمیں چاہیے اس کی نافرمانی نہ کریں. شریف آدمی کبھی اپنے رب کو ناراض نہیں کرتا. ہم ایسی ہر خوشی کو قابل لعنت سمجھتے ہیں، ہم ایسی ہر خوشی کو قابل لعنت سمجھتے ہیں کہ جن سے رب میرا اے دوستو ناراض ہوتا. اللہ تعالیٰ جن کاموں سے ناراض ہوں ان خوشیوں کو قابل لعنت سمجھیے، وہ سینے سے لگانے کے لائق نہیں ہے. اب آدمی خود سوچ لے کون سی خوشی ایسی ہے جس کو ہم حاصل کریں تو اللہ ناراض ہوتا. جن سے اللہ ناراض ہے اس خوشی کو چھوڑ دو، وہ خوشی ہے ہی نہیں. وہ ہم نے خوشی بنا رکھی ہے، لیکن اس خوشی میں چونکہ اللہ ناراض ہو رہا ہے تو ایسی خوشی کس کام. جس خوشی سے اللہ خوش نہ ہو بتائیے وہ خوشی ہے؟ کبھی خوشی نہیں ہو سکتی. جس سے اللہ تعالی خوش ہوتے ہوں وہ اصل میں خوشی. تو بہرحال اپنے چہرے پر داڑیاں سجاؤ. حدیث شریف میں آتا ہے کہ بعض فرشتے ایسے ہیں اللہ کے، قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو دعا میں لگا رکھا ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے داڑھی رکھی. ان کی مقصد کے لیے دعا کرتے رہتے. تو یہ معمولی دولت نہیں، بہت بڑی دولت. سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے. ایک شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کا ازار یعنی جو چادر ہے وہ ٹخنوں سے نیچے تھی. آپ نے فرمایا کیا تمہارے لیے میرا اسوہ کافی نہیں ہے؟ یعنی جیسے میں رہتا ہوں ایسا تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ تم غیروں کی نقالی کرتے ہو؟ تو آپ سوچو کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. تو بہرحال ایک چیز ظاہری طور پر یہ داڑھی ہے جس کو تینوں طرف سے یعنی دائیں طرف سے، بائیں طرف سے اور نیچے سے یہ ایک مشت ہونا ضروری ہے. اس سے کم کرنا جائز نہیں ہے، بچنا چاہیے. ایک دن ہم ختم ہو جائیں گے، یہ ہمارے جو گال وال ہیں سب ختم ہو جائیں گے. جب قبر میں انسان جاتا ہے تو قبر اکھاڑ کے دیکھ لو، چاہے کوئی کتنا ہی حسین ہو، اور نہ اس کا بال ملے گا، نہ تارے کفن ملے گا، نہ اس کی جسم کا گوشت سلامت، نہ اس کے بال سلامت، کوئی چیز سلامت نہیں ہے بھائی. ہم اپنی شکل کو بنانے میں جتنی محنت اور کوشش کرتے ہیں، اپنی سیرت کو بنانے میں اتنی محنت اور کوشش ہمیں کرنی چاہیے، اور اللہ رب العزت کے جو احکام ان پر عمل کرنا چاہیے. تو بہرحال حکم یہی ہے کہ اور چاروں اماموں کے نزدیک یعنی امام مالک، امام احمد ابن حنبل، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، چاروں کے نزدیک جو ہے اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ داڑھی کا کم از کم ایک مشت رکھنا یہ واجب ہے. حضرت ابن عمر رضی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حج یا عمرے پر تشریف لے جاتے تھے تو اس وقت وہ یہ کرتے تھے کہ اپنی داڑھی ایک مشت سے زائد جو ہوتی تھی وہ کاٹ لیتے، اور ان کا عمل ہی ہمارے لیے حجت ہے کہ ایک مشت سے زائد کاٹ سکتا ہے. تو بہرحال یہ حکم شریعت کا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق. اسی طریقے سے چوتھا حکم جو ہے، یعنی چوتھی بات جس سے آدمی اللہ کا ولی بن جاتا ہے، وہ وہی ہے جس کا بھی میں نے ذکر کیا کہ اپنی شلواروں کے پائچے یا پینٹ یا جو ہے وہ دھوتی کوئی پہنتا ہے اس کو ٹخنوں سے اوپر رکھنا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، جو حصہ کپڑے کا لٹکے گا ٹخنوں سے نیچے تو وہ دوزخ میں جائے گا. اس لیے اس سے بچنا چاہیے. اور جب ٹخنے جو ہیں پاؤں جب جائیں گے دوزخ میں تو جسم بھی تو دوزخ میں ہوگا، کاٹ کر تو نہیں ڈالیں گے، تو اس لیے اس سے بھی بچنا چاہیے. یہ طریقہ بھی کفار کا اور متکبروں کا ہے، منع فرمایا. الا یہ کہ بعض لوگ مجبور ہوتے ہیں، ان کا پیٹ بڑا ہے، وہ کوشش کرتے ہیں پھر اس کے بعد نیچے ہو جاتا ہے، تو انشاءاللہ وہ گناہ گار نہیں. اور یہ بھی اس صورت میں ضروری ہے کہ جب آدمی کھڑا ہو اور جب آدمی چل رہا ہو، دونوں صورتوں میں ٹخنے کھلے ہونے چاہیے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز کی حالت میں ٹخنے کھلے رہیں، اس کے علاوہ جو ہے جیسے مسجد سے نکلے اپنی شلوار جو بھی ہے انہوں نے نیچے کی اور اس کے بعد صرف ٹخنے دوبارہ ویسے حالت میں. یاد رکھیے کہ ٹخنوں کا کھلا رہنا اصل میں یہ لباس کے لیے ہے، صرف نماز کی ضرورت نہیں، بلکہ ہم لباس ہی ایسا سلوائیں کہ جس میں آدمی ٹخنوں سے اوپر ہی اس کی شلوار ہو یا پینٹ ہو، جو بھی ہے، نیچے نہیں ہونی چاہیے. اور ازار کہتے ہیں اوپر سے نیچے آنے والے لباس کو. اب چاہے وہ توپ ہو، بعض لوگ جو بڑا لمبا سا جبا پہنتے ہیں اس کا بھی ٹخنوں سے نیچے ہونا جائز نہیں، شلوار پہنتے ہیں اس کا بھی، وہ بھی اوپر سے نیچے کو آتا ہے. اور جو کپڑا نیچے سے اوپر کو، مثلا جرابے پہنتا ہے کوئی آدمی، اس سے اگر وہ ٹخنے چھپتے ہیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. کسی کو اگر ٹخنے چھپانے کا شوق ہے جرابے پہن لیا کرتے. تو چلنے کی حالت میں اور کھڑے ہونے کی حالت میں ٹخنے کھلے ہونے چاہیے. البتہ آدمی جب بیٹھا ہوا ہو یا لیٹا ہوا ہو، اس وقت اگر ٹخنے چھپ جائیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. تو یہ چار اعمال ہیں، جو آدمی ان چار اعمال کو اختیار کر لیتا ہے اللہ کا ولی بن جاتا ہے، اللہ کا دوست بن جاتا ہے. اب جب اللہ کا دوست بن جائے گا تو اللہ تعالیٰ باقی گناہوں سے بھی اس کو بچا لے. اس لیے کوشش کر کے میرے عزیز بھائیوں، ان اعمال کو اختیار کر لو، اللہ تعالیٰ سے مانگ لو. ہمت نہیں ہوتی تو بھی اللہ سے مدد تو طلب کرو کہ اللہ میری ہمت نہیں ہوتی، آپ اپنے فضل سے توفیق اطاعت عطا فرما دیں. آخر ایک دن ہم سب اس دنیا سے چلے جائیں گے، اس وقت پھر کیا کرو، چند روزہ زندگی ہے یہ، اور اس کے بعد پھر اپنی اپنی قبر میں انسان لے جانا ہے. اس وقت پھر ہمارے اچھے عمل ہی کام آئیں گے. جو برے عمل ہیں اگر کسی نے برے کیے ہیں تو پھر اس کی سزا ہوگی، اچھے کیے ہیں تو انشاءاللہ جزا ملے گی. اب ان اعمال پر طاقت کیسے حاصل ہو، اس کے لیے بھی کچھ اعمال ہیں. ہمارے حضرت والا نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص چار تسبیح پڑھ لیا کرے انشاءاللہ اس کی روح کو طاقت ملے گی، اور جب روح طاقتور ہوگی تو اللہ نے چاہا تو اعمال صالحہ بھی کرنے کی اس کو قوت ملے گی. چنانچہ فرمایا کہ ایک تسبیح سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کی پڑھ لیا کرو، صبح یا شام، صبح بھی پڑھ لے اور شام بھی پڑھ لے، سو سو مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہلے پڑھ کے، اور اس کے بعد پھر صرف لا الہ الا اللہ پڑھ، اور اس کو بھی خاص تصور کے ساتھ پڑھے. جب لا الہ الا اللہ کہے تو یہ تصور کرے کہ میرا لا الہ جو ہے وہ عرش اعظم پر پہنچ گیا، اور جب الا اللہ کہے تو یہ سمجھے کہ ایک نور ہے جو عرش سے آ کر میرے سینے میں داخل ہو گیا. کیونکہ جب ہم لا الہ کہتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی الہ نہیں، اور جب الا اللہ کہتے ہیں مگر اللہ، تو اس تصور کے ساتھ کہ کوئی الہ نہیں مگر اللہ، جب آدمی اس تصور کے ساتھ پڑھتا ہے تو انشاءاللہ اس کے دل میں محسوس کرے گا وہ کچھ دن کے بعد کہ اس کے قلب میں نور ایمانی داخل ہو رہا ہے. اسی طرح اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ لا الہ الا اللہ اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں، یعنی جب آدمی لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو یہ ڈائریکٹ عرش اعظم پر پہنچتا ہے، کوئی درمیان میں پردہ حائل نہیں ہوتا. اور حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ اس کا جو پڑھنے والا ہے قیامت کے دن اس کا چہرہ چودھویں کے چاند کی طرح چمکے گا. مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ ایسے اعمال کی توفیق عطا فرمائے گا اس کو کہ قیامت کے دن اس کا چہرہ نورانی ہو، چودھویں کے چاند کی طرح چمکدار ہو. اس لیے ایک تسبیح لا الہ الا اللہ کی پڑھ لیا کرے، ایک تسبیح اللہ جل جلالہ پہلی مرتبہ کہنا یہ واجب ہے، اس کے بعد صرف اللہ اللہ کہتے رہے. اس کو بھی اس تصور سے پڑھیے کہ میرے ایک زبان تو منہ میں ہے جس سے میں لا اللہ کہہ رہا ہوں، اور ایک زبان میرے قلب میں ہے، دل میں، تو دونوں زبانوں سے اللہ ادا ہو رہا ہے. اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ اس تصور کو تھوڑا بڑھائیے کہ میرے جسم کا ہر حصہ اللہ اللہ کہہ رہا ہے. پھر اور تصور بڑھائیے کہ جسم کا ایک ایک بال اس سے اللہ اللہ نکل رہا ہے. اور پھر اس تصور کو بڑھائیے کہ میں جس جگہ بیٹھ کر اللہ کہہ رہا ہوں وہاں پر بھی وہاں کی ایک ایک چیز سب اللہ، ان سے اللہ اللہ نکل رہا ہے. اور محبت کے ساتھ اس لفظ اللہ کو ادا کریں، اللہ، اس تصور کے ساتھ پڑھیے صبح شام اللہ پہلی مرتبہ جل جلالہ کہنا واجب، اور اس کے بعد پھر اللہ اللہ کہتے ہیں. اسی طرح تیسری تسبیح جو ہے وہ استغفار کی، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یہ بھی استغفار ہے. اور عام طور پہ ہمارے حضرت جب بیان کرتے ہیں تو یہی استغفار بیان کرتے ہیں، رب اغفر، استغفر اللہ بھی خود استغفار ہے، لیکن رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین میں بڑی فصاحت و بلاغت ہے. اے اللہ تو میری مغفرت کر دے اور مجھ پر رحم فرما، وانت خیر الراحمین، اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا. کسی نے بزرگ سے پوچھا کہ استغفار پہلے پڑھیں یا درود شریف پہلے پڑھیں، اور فرمایا کہ بھئی پہلے کپڑے ناپاک ہوتے ہیں تو وہ دھوتے ہو یا پہلے خوشبو لگاتے ہو؟ فرمایا پہلے ناپاک دل ہے اس کو پاک کر لو، استغفار کر لو، اس کے بعد درود شریف کا عطر لگاؤ. اس لیے پہلے استغفار پڑھتے رہیے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، جب یہ پڑھ لیں اس سے پھر اگلی تسبیح 100 مرتبہ درود، مختصر سا درود شریف صلی اللہ علی النبی الامی یہ پڑھتے رہیں. ناغا مت کرو، انشاءاللہ پھر آپ دیکھیے کچھ ہی دنوں کے بعد کہ دل کی دنیا جو ہے وہ اس سے دنیا جو ہے وہ اس سے بدلے گی، اور اللہ تعالیٰ سے توفیق اطاعت بھی مانگتے رہیے. اب دیکھیے استغفار کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ بات چیز عطا فرما دیتے ہیں. جب آدمی استغفار پڑھتا ہے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کی فراخی معیشت عطا فرماتے ہیں، معیشت یعنی تنگی دور ہو جاتی، رزق کی فراوانی ہوتی، توفیق طاعت عطا ہوتی ہے، نیکیوں کی طاعت، نیکیاں کرنے کی توفیق ملتی ہے. آدمی استغفار کرتا ہے تو وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ سے گناہ ہو گئے، اب آئندہ نہیں کروں گا، اور میں نے تجھے ناراض کر دیا گناہ کر کر کے، اب تو مجھ سے راضی ہو جا اور مجھے طاعت کی توفیق عطا فرما. اسی طریقے سے فراخی معیشت، اس کے رزق میں آدمی اللہ تعالیٰ برکت عطا فرما دیتا. تو یہ معمولی دولت نہیں ہے استغفار پڑھنے کی، اور بھی اس کے علاوہ بہت سی جو ہے چیزیں عطا ہوتی ہیں. تو بہرحال یہ چار تسبیح ہیں، یہ روح کو طاقتور کرنے کے لیے آدمی کو پڑھنی چاہیے. لیکن جب یہ پڑھتا رہے اس کے کچھ دن بعد پھر معلوم کر لے کہ اب اگر قلب کی کیفیت میں کچھ محسوس کرتا ہے تو بتاتا رہنا چاہیے، انشاءاللہ پھر اس کے مطابق آدمی کو بتا دیا جائے گا بھائی کیا کرنا چاہیے، زیادہ کر لو اس کو یا کم کر لو. یہ سب چیزیں میں نے اس لیے عرض کر دی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان گناہوں سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، بد نظری اس سے بچنے کی کوشش کیجیے، قلب کی حفاظت کیجیے کہ برے خیالات اپنے قلب میں پیدا مت کریں، لائیں مت، بعض اوقات آدمی زبردستی ان خیالات کو لاتا ہے، آنے لگیں تو کوشش کرے کہ ان کو دل سے نکالے. اور اسی طریقے سے ظاہری اعمال یعنی ظاہر میں بھی اپنے آپ کو ٹھیک کر لے کہ اپنے چہرے پر سنت کا نور سجائیے، اور سنت بمانے آپ کا طریقہ ہے، ورنہ عمل کے اعتبار سے یہ واجب ہے. اور اسی طرح سے اپنے شلوار یا پینٹ یا جو بھی پہنتا ہے ادار، اس کو ٹخنے کھلے رکھے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان چاروں اعمال کی کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے، اور اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما دے. آخر دعوانا الحمدللہ والعاقبة للمتقين. والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا الله اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دو. عافیت کے معاملے فرما اے اللہ, عافیت کے معاملے فرما اے اللہ, عافیت کے معاملے فرما اے اللہ. نیکیوں پر ہمیں ہماری مدد فرما اے اللہ, ہمیں توفیق اطاعت عطا فرما دے. ہم سب تیرے بندے ہیں اے اللہ, لیکن شیطان ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے اور اے اللہ مختلف شکلوں میں وہ ہمارے ساتھ ہے. آپ اپنے فضل و کرم سے ہماری مدد فرمائیے اے اللہ, شیطان کے خلاف ہماری مدد فرمائیے اے اللہ, اپنے فضل و کرم سے اس کو ناکام فرما دیجیے. یا اللہ ہمیں اپنی طاعت کی توفیق عطا فرمائیے, اپنی محبت ہمیں عطا فرما دیجیے. اے اللہ جب تک زندہ رہیں عافیت والی زندگی عطا فرما, ہر قسم کے شر سے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما, ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما, قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما. ہمارے بھائی جمن کا پوتا ہے اسپتال میں داخل ہے, کئی دنوں سے بیمار ہے, اب بہرحال کچھ نہ کچھ بہتری آئی ہے, دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ اس کو مکمل صحت عطا فرما دے. اسی طرح ایک اور صاحب نے آج دعا کے لیے کہا تھا, ان کے والد کا آپریشن ہے دل کا, دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ کامیاب بھی فرمائے اور اللہ تعالیٰ جلد صحتیاب بھی فرما دے. ہمارے استاد حضرت مولانا صدیق صاحب دامت برکاتہم اس وقت ہسپتال میں داخل ہیں اور وہ بھی بیمار ہیں, پاؤں سے لے کر جو ہے وہ آدھے دھڑ تک تقریباً سوجن ہے پورے جسم پر, اور دیگر عوارضات بھی ہیں. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے انہیں اللہ تعالیٰ شفا کامل عاجل عطا فرما دے, اور اپنے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ ان کی ذات سے جو ہے وہ لوگوں کو فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے بیماروں کو شفا عطا فرمائے, قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرمائے, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے. یا اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ جتنے مسلمان مرد و عورت اس دنیا سے رخصت ہو چکے ان سب کی مغفرت فرمائے, سب کے درجات کو بلند فرمائے. ہم جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور جب اس دنیا سے رخصت ہوں تو ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے. اے اللہ ہمارے عزیز رشتہ داروں میں, والدین یا والدین میں سے کوئی ایک جو بھی اس دنیا سے چلے گئے, اللہ سب کی مغفرت فرما دے, سب کے درجات کو بلند فرما دے, سب کی قبروں کو اے اللہ جنت کا باغ بنا دے, ان کی قبروں کو ٹھنڈا فرما دے, انہیں سکون عطا فرما دے, ان سے راضی ہو جا. اے اللہ آپ ان سے راضی ہو جائیے اور انہیں خود سے راضی فرما لیجیے, اور اپنے فضل و کرم سے ہمیں بھی اے اللہ جو زندگی عطا فرمائے ایسی ہو جس میں آپ خوش ہوں اور آپ راضی ہوں. اے اللہ جب اس دنیا سے رخصت ہوں تو خاتمہ ایمان پر فرمائیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. آمين برحمتك يا ارحم الراحمين.